میں خواتین و بچوں سمیت 38 فلسطینی شہید اور زخمی. عمان میں بات چیت امریکہ کی نیت اور سنجیدگی کا ٹیسٹ کیس ہے. ایرانی وزارت خارجہ. اور اب ایرنا نیوز ایجنسی کی بات سرخیوں پر ایک نظر. ایران کو ایٹمی ٹیکنالوجی سے محروم کرنے کی سازش ناکام ہو گئی. سربراہ محکمہ ایٹمی توانائی. ہزاروں ماہرین تعلیم اور ریزرو فورسز کا نتنیاہو کے خلاف پیٹیشن پر دستخط. اور ایران اور یوریشین ممالک کے مابین آزاد تجارت کے معاہدے پر عمل درآمد کا آغاز 14 اپریل سے. اور سامعین آئیے اب چلتے ہیں پاکستان. اخبار جنگ نے یہ سرخیاں لگائی ہیں. پاکستانی ہائی کمیشن کے برطانیہ سے تجارتی روابط مضبوط بنانے کے لیے اہم اقدامات. مارک کارنی کی غزہ میں جاری نسکشی کی مخالفت. نتنیاہو سیخ پا. ٹرمپ کا یو ٹرن. سوال اٹھ گئے اسٹاک مارکیٹ گرنے اور اٹھنے سے امریکی صدر کے اندرونی سرکل کو خفیہ طور پر فائدہ تو نہیں پہنچا. ڈیموکریٹ سینیٹرز. حکومت کی مؤثر پالیسی کے باعث دہشت گردی کو کنٹرول کیا گیا. وزیر اعلیٰ سندھ. ٹرمپ کے ٹیرف کا معاشی ماہر ایک فرضی کردار ہے. امریکی اینکر. بانی چیئرمین عمران خان کے احکامات کے باوجود پی ٹی آئی میں اختلافات برقرار. مہاجروں کے حقوق پامال نہ کیے جائیں. افغان نائب وزیر اعظم. اور اب اخبار نوائے وقت کی سرخیوں پر ایک نظر. ایف آئی اے نے مصطفیٰ عامر قتل کیس میں ملوث ارمغان سے منی لانڈرنگ کی باقاعدہ تفتیش شروع کر دی. عمران خان اور بشرا بی بی کی اپیلیں فوری سماعت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع. فضل الرحمان کا حکومت پر طنز اور فلسطین سے جہتی کا اعلان. کراچی میں اسرائیل مرد آباد مارچ ہوگا. اور امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی تنازع شدت اختیار کر گیا. اور اب ریگن نیشنل ایئرپورٹ پر دو امریکی ایئر لائنز کے طیاروں کا تصادم. غزہ پٹی کے فلسطینیوں کو شام کے شمال میں بسانے کی تیاریاں شروع. اور سامعین پاکستان سے شائع ہونے والے قصور شاعت اخبار جنگ کے ادارے کا عنوان ہے ٹرمپ اور بدلتے فیصلے. اس ضمن میں اخبار نے لکھا ہے کہ دنیا کی دو بڑی معیشتوں کی تجارتی جنگ کے تیزی سے بدلتے رنگوں اور رجحانات کے دوران بدھ کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے اچانک سامنے آنے والے اعلان کے ذریعے پاکستان سمیت امریکہ پر جوابی ٹیکس عائد نہ کرنے والے بیشتر ممالک پر جوابی ٹیرف 90 روز کے لیے معطل. جبکہ چین پر جوابی ٹیرف مزید بڑھا کر 125% کر دیا گیا. صدر ٹرمپ نے اس موقع پر کہا کہ وہ چین سمیت دنیا کے تمام ممالک سے بات چیت اور ڈیل کرنے کے لیے تیار ہیں. تاہم بیجنگ تاحال مذاکرات کے لیے تیار نظر نہیں آتا. امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بینس نے وضاحت کے بموجب مذکورہ مہلت صرف جوابی ٹیرف پر ہے جبکہ 10% بنیادی ٹیرف برقرار اور تمام ممالک پر لاگو رہے گا. یاد رہے کہ صدر ٹرمپ کی طرف سے پچھلے ہفتے اعلان کردہ محصولات کے منصوبوں اور بیان کے اثرات نے پیر 8 اپریل 2025 کو دنیا بھر کی اسٹاک مارکیٹوں میں گراوٹ کی ایسی صورتحال پیدا کر دی تھی جس کے بعد حصص منڈیوں کے حوالے سے اس دن کو بلیک منڈے کہا گیا اور عالمی کے ساتھ بازاری کے منڈلات خطرات کی علامت طور پر دیکھا گیا. امریکی صدر کے جس بیان کے بعد دنیا بھر کی منڈیوں میں گراوٹ کی صورتحال نمایاں ہوئی اس میں ٹیرف میں کمی کے ایشیائی ملکوں کے مطالبے پر رد عمل دیتے ہوئے بھاری ٹیرف ختم کرنے کے لیے کڑی شرط رکھی گئی تھی. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر بیجنگ واشنگٹن پر 34% محصولات عائد کرنے کا فیصلہ 8 اپریل تک واپس نہیں لیتا تو 9 اپریل سے چین پر 50% اضافی ٹیکس لگاتے ہوئے ٹیرف کو 104% تک پہنچا دیا جائے گا. مگر 9 اپریل کو چین پر جوابی ٹیرف 125% کرنے کے اعلان کے بعد کشیدگی بڑھنے کے خدشات اتنے نمایاں ہیں جن کا حل نکالا جانا پوری دنیا کے مفاد میں ہے. امریکی صدر کے 9 اپریل کے دھماکہ خیز اعلان کے بعد امریکی اسٹاک مارکیٹ میں 7% بڑھوتری دیکھی گئی. تیل گیس اور گولڈ کی قیمتیں بھی بڑھی. چینی کرنسی یوان کی قدر ڈالر کے مقابلے میں کم ہو کر 7.3498 فی ڈالر کی سطح پر آ گئی ہے. اور سامعین آئیے چلتے ہیں ہندوستان کی جانب. اخبار انقلاب نے آج یہ سرخیاں لگائی ہیں. اپوزیشن کا ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ کی دفعہ کو منسوخ کرنے کا مطالبہ. ممبئی حملوں کا کلیدی ملزم تحور رانا بالآخر این آئی اے کی گرفت میں. ایلون مسک کا دعویٰ 2026 میں ڈاج کی بدولت انتظامیہ کے 150 ارب ڈالر کی بچت ہوگی. ٹرمپ نے ستائش کی. 20 لاکھ فلسطینی بدترین فقر کا شکار ہو سکتے ہیں، انروا کا انتباہ۔ اور سامعین، اب اخبار قومی آواز کی سرخیوں پر ایک نظر۔ ہجرت روکو، ملازمت دو، یاترا کنہیا کمار کو پٹنہ پولیس نے حراست میں لیا، کئی دیگر کانگریس کارکنان بھی زیر حراست۔ دہلی پبلک اسکول دوارکا کے باہر فیس میں اضافہ کے خلاف مظاہرہ، اسکول نے طلبا کو لائبریری میں بنایا یرغمال۔ بی جے پی کو جھارکھنڈ میں بڑا جھٹکا، سابق ریاستی صدر تالا مرانڈی جے ایم میں شامل۔ اور میں واپس آؤں گی، بنگلہ دیش کی سرزمین پر ہی انصاف ہوگا، شیخ حسینہ۔ اور سامعین، انقلاب نے ایک مضمون لکھا ہے، عنوان ہے نیا وقف قانون، حقائق اور اعتراضات۔ مضمون نگار شمیم تاریخ لکھتے ہیں، صدر جمہوریہ کی منظوری کے ساتھ وقف بل قانون بن گیا۔ اس کے بارے میں طرفین نے الگ دعوے کیے۔ حزب اقتدار کی طرف سے کہا گیا، کبھی یہ دعویٰ بھی کیا جاتا ہے کہ جس زمین یا جگہ پر پارلیمنٹ کے عمارت ہے وہ وقف بھی ہے، مگر یہ نہیں کہا گیا یا بتایا گیا کہ ایسا کہنے کی بنیاد کیا ہے۔ دوسری طرف سیاسی بیان بازی کے علاوہ کئی قانونی پہلو پر بھی بات ہوئی۔ کپل سبل اور ابھیشیک منو سنگھوی نے جیسے ماہرین قانون کی تقریریں راقب نے یوٹیوب پر سنی ہیں، بڑی مدلل اور غیر جذباتی تقریریں تھیں۔ ان تقریروں کے بعد تو وقف بل کو صدر جمہوریہ کی منظوری ہی نہیں ملنا چاہیے تھا، مگر صدر جمہوریہ منظوری دے چکی ہیں اور اس قانون کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا۔ سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتا ہے اس سلسلے میں کچھ نہیں کہا جاتا۔ مثالیں دونوں طرح کی ہیں۔ مثلاً 1 دسمبر 2018 کو سپریم کورٹ نے این جے اے سی خارج کرنے سے متعلق اپنے ہی فیصلے خلاف داخل کی گئی ریویو پیٹیشن کو خارج کر دیا تھا۔ 7 نومبر 2022 کو سپریم کورٹ نے ای ڈبلیو ایس کیٹیگری کو دیے جانے والے 10% ریزرویشن کی دستوری حیثیت کو برقرار رکھا تھا۔ 11 دسمبر 2023 کو سپریم کورٹ نے کہا کہ جموں کشمیر کو خصوصی درجہ دینے والی دفعہ 370 عارضی تھی۔ 15 فروری 2024 کو سپریم کورٹ نے سیاسی پارٹیوں کو دیے جانے والی اسکیم الیکٹروکول بانڈ کو خارج کر دیا۔ سپریم کورٹ میں آئندہ جو ہوگا سو ہوگا، سردرست اس قانون کے نافذ ہونے کی صورت میں جو تبدیلیاں ہوں گی ان میں سے چند یہ ہیں۔ وقف میں اب دوسرے مذاہب کے ماننے والا شخص عطیہ نہیں دے سکے گا یا وقف نہیں کر سکے گا، بلکہ وہی شخص وقف کر سکے گا جو پچھلے 5 سال سے عملی پریکٹسنگ مسلمان ہو۔ یہ لفظ تشریح طلب ہے، کیونکہ مسلمانوں میں ایسے لوگوں سے سابقہ پڑتا تھا جو نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ شعائر اسلامی کا احترام کرتے ہیں، مگر ان سے کچھ کہو تو کہتے ہیں کہ اسلام کے ٹھیکیدار تم ہی ہو کیا۔ خواتین کے وراثت کے حق کو ختم نہیں کیا جاتا، اچھا ہے وقف کے علاوہ بھی اس پر عمل ہونا چاہیے۔ 1996 کے قانون میں وقف بورڈ کی وقف زمین کا اعلان کرنے، اس کے انتظام کرنے کا حق تھا، لیکن نئے بل میں یہ اختیار و حق ان افسروں یا حکام کو سونپ دیا گیا جو ریاستی حکومت مقرر کرے گی۔ وقف قانون میں ایسی ترمیم بھی کی گئی ہے کہ آدیواسیوں کی زمین وقف نہ کی جا سکے۔ صاف کہا گیا کہ شیڈول 5 اور شیڈول 6 میں شامل جائیداد کو وقف نہیں کیا جاتا، وقف صرف اسی زمین جائیداد کو مانا ہوگا جو قانونی اعتبار سے وقف کی گئی ہو۔ بابری مسجد شہادت کے سلسلے میں جو فیصلہ صادر ہوا تھا، اس میں تسلیم کیا گیا تھا کہ بابری مسجد میں نماز ہوتی رہی، مورتی غلط نیت اور انداز سے رکھی گئی تھی، اس کو منمانے یعنی غلط ڈھنگ سے مسمار کیا گیا جو غلط تھا، مگر اس کے مسجد یا وقف ہونے کی کوئی تحریر نہیں ہے۔ وقف بل بدھ کو لوک سبھا میں پیش ہوا، جس میں جے پی سی یعنی جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کی سفارشات کے بعد بھی تبدیلیاں ہوتی رہیں۔ ایک تبدیلی تو منگل اور بدھ کی درمیانی شب میں بھی کی گئی۔ اس کے باوجود اس قانون میں کئی ایسی باتیں ہیں جن پر مسلمانوں کو اعتراض ہے۔ مثلاً وقف بورڈ کا کمپوزیشن بدلنے، اس میں 2 غیر مسلم ممبران کو شامل کرنے سے وقف اداروں کی انتظامیہ میں فرق آئے گا اور مسلمانوں کے اختیارات متاثر ہوں گے۔ وقف کی تشکیل میں وراثت سے متعلق قانون بھی ختم کر دیا جائے گا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اور سامعین، آئیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کا اگلا پروگرام نور ایمان۔
عزیز سامن، پروگرام نور ایمان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ سامن، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم نو مسلموں سے آپ کو روشناس کراتے ہیں، تو آج کے پروگرام میں ایک نو مسلم روسی خاتون سے آپ کو روشناس کرا رہے ہیں۔ امید ہے کہ آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، روس دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے جس نے گزشتہ 3 عشروں میں بہت زیادہ نشیب و فراز دیکھے ہیں۔ سن 1991 میں سوویت یونین کے ٹوٹنے اور روسی عوام پر کمیونسٹ تسلط کے خاتمے کے بعد، اس بار روسی عوام کو مغرب کی مادی اور لبرلزم کی حامل تہذیب و ثقافت نیز تشخص کے بحران کا سامنا ہے۔ اس تہذیب و ثقافت کی وسیع ترویج روسی عوام کے لیے انفرادی اور اجتماعی مسائل و مشکلات کا سبب بنی ہے۔ محترمہ یلنا تروویس کیخ ان افراد میں شامل ہیں جو عدم تشخص اور سرگردانی جیسی مشکلات کو ایک عرصے سے برداشت کرتی رہی ہیں اور بالآخر اس بحرانی صورتحال سے نکلنے اور سکون و اطمینان تک پہنچنے کا راستہ ان کو اسلام میں نظر آیا۔ محترمہ یلنا تروویس کیخ روس کے ایک جنوب مغربی شہر میں ایک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئیں، لیکن انہوں نے اپنے دین کی غلط اور تحریف شدہ باتوں کو قبول نہیں کیا۔ ان باتوں میں گناہوں کی بخشش کے لیے پادری کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا بھی شامل تھا، جبکہ انسان کو اپنے گناہوں کا اعتراف صرف خدا کے سامنے کرنا چاہیے، کیونکہ خدا ہی اپنے بندوں کے گناہوں کو بخش سکتا ہے۔ اسی بنا پر یلنا نے ایسے دین کی جستجو شروع کر دی جس میں ان کو اپنے دینی سوالوں کا معقول جواب مل سکے۔ وہ اس بارے میں کہتی ہیں کہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس سے پہلے کہ تاخیر ہو زندگی کا مفہوم سمجھ لوں۔ میرے لیے آرام و آسائش، جنسی مسائل اور شہرت اہداف زندگی نہیں تھے، لہذا میں نے یہودیت اور بدھزم وغیرہ جیسے مختلف مذاہب کے بارے میں مطالعہ کرنا شروع کر دیا، لیکن میں نے جتنا بھی مطالعہ کیا مزید الجھن میں پڑتی چلی گئی، کیونکہ ان ادیان و مذاہب کی تعلیمات میرے لیے ناقابل قبول تھیں۔ ان باتوں کی وجہ سے میں وہیں واپس پہنچ گئی جہاں پہلے تھی۔ بالآخر یلنا نے اسلام کے بارے میں بھی تحقیق کا بیڑا اٹھایا۔ اسلام مخالف پروپیگنڈے کے باوجود وہ دو وجوہات کی بنا پر اس پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہوئیں۔ وہ ان وجوہات کے بارے میں کہتی ہیں کہ میرے شہر میں تاجکستان اور ترکمنستان جیسے ممالک کے مسلمان رہتے تھے اور ان کے دیگر مذاہب والوں سے بھی تعلقات تھے۔ یہی تعلقات اسلام سے لوگوں کی واقفیت کا سبب بھی بنے، جبکہ ذرائع ابلاغ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا بھی خوب کرتے تھے۔ ادھر میرا اس بات پر یقین تھا کہ دلیل کے بغیر مجھے کوئی رائزنی نہیں کرنی چاہیے۔ میرے اسی یقین نے اسلام کے بارے میں تحقیق کرنے میں مدد کی۔ البتہ یلنا کے لیے اسلام کے بارے میں تحقیق کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، کیونکہ وسائل تھوڑے تھے اور ان کے شہر میں رہنے والے مسلمانوں کی معلومات بھی کم تھیں۔ لیکن اسی اثنا میں وہ اتفاق سے ان کی جان پہچان ایسے شخص سے ہوتی ہے جس کے پاس اسلام سے متعلق اچھی معلومات تھیں۔ وہ اس جان پہچان کے بارے میں کہتی ہیں، میرا درسی مضمون انگریزی تھا۔ انگریزی بہتر کرنے کے لیے میں نے ایک ویب سائٹ پر اپنا نام درج کروا لیا اور وہیں پر ایک مسلمان شخص سے میری جان پہچان ہوئی۔ وہ اسلام کے بارے میں اچھی گفتگو کرتے تھے۔ میرے پاس سوال زیادہ تھے، لیکن وہ سارے سوالوں کا جواب دیتے تھے۔ اس طرح اسلام کے بارے میں یلنا کی تحقیقات میں تیزی آ گئی۔ جس مسلمان شخص سے یلنا کی جان پہچان ہوئی تھی ان کا نام جہانی تھا۔ انہوں نے یلنا سے کہا تھا کہ وہ اسلامی مسائل کے لیے ہر ویب سائٹ پر نہ جائیں، کیونکہ بہت سی سائٹیں اسلام کے لبادے میں اسلام کے خلاف کام کر رہی ہیں۔ وہ یلنا سے یہ بھی کہتے ہیں کہ بعض اسلامی کتابوں کے مصنف عدم صلاحیت والے افراد اور کم پڑھے لکھے ہیں، اسی لیے کتاب کا انتخاب پوری ہوشیاری سے ہونا چاہیے۔ چنانچہ یہ روسی نوجوان ایک صاحب علم، ممتاز اور باتقوی مصنف کی تلاش میں مصروف ہو گیا اور بالآخر اس کو آیت اللہ سید مشتبہ موسوی لاری اور ان کی اہم کتابوں کے بارے میں پتہ چلا۔ آیت اللہ موسوی لاری کی کتابیں اور دیگر اسلامی کتابیں انٹرنیٹ پر دستیاب ہیں۔ محترمہ یلنا محترم جہانی کی مدد سے اور ایک عرصے تک تحقیق کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتی ہیں کہ اسلام دین کامل ہے، مشعل راہ ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے مسلمان ہونے کا فیصلہ کرنے میں ایک سال کا عرصہ لگ گیا۔ جب محترم جہانی کو میرے اس فیصلے کا پتہ چلا تو انہوں نے بتایا کہ وہ روس آئیں گے۔ میں نے کہا کہ آپ آئیں یا نہ آئیں، میں تو مسلمان ہو رہی ہوں، میں آپ کی وجہ سے مسلمان نہیں ہو رہی ہوں۔ لیکن وہ ماسکو آ گئے اور پھر ہم دونوں ایرانی سفارت خانے گئے۔ ایرانی سفارت خانے میں ہی میں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ اسی دن ایرانی سفارت خانے میں ہمارا نکاح بھی ہوا۔ اس طرح ایک ہی دن میں دو اہم اور مبارک واقعات رونما ہوئے، اسلام قبول کرنا اور نکاح۔ اس کے بعد یلنا جہانی ہو گئیں اور ایک عرصے کے بعد متعلقہ سرکاری دفتر میں اپنی شادی کا اندراج کرانے اور رسم و رسومات ادا کرنے کے لیے وہ اپنے شوہر جہانی کے ساتھ ایران آ گئیں۔ البتہ یلنا کے گھر والے، خاص طور سے ان کی والدہ، اپنی بیٹی کے مسلمان ہونے سے شدید ناراض تھیں، کیونکہ وہ اسلام مخالف پروپیگنڈے کی زد میں تھیں۔ یلنا اس بارے میں کہتی ہیں کہ جب میرے گھر والوں کو پتہ چلا کہ میں اسلام کے بارے میں تحقیق کر رہی ہوں تو وہ سخت ناراض ہوئے۔ خاص طور سے میری والدہ سخت ناراض تھیں اور انہوں نے انٹرنیٹ بھی منقطع کر دیا تھا، نیز کتابیں بھی مجھ سے لے لیں، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ البتہ میرے والد صاحب زیادہ ناراض نہیں تھے، کیونکہ انہوں نے بخوبی سمجھ لیا تھا کہ میں مذہبی ہو گئی ہوں اور تشویش کی کوئی بات نہیں ہے۔ کچھ عرصے کے بعد گھر والوں نے میرے مسلمان ہونے کی وجوہات کو سمجھ لیا اور میرے عقائد کو تسلیم کر لیا۔ ایک بات محترمہ یلنا کے ساتھ یہ بھی ہوئی کہ ان کے بہت سے دوست احباب ان کے مسلمان ہونے کے منطقی دلائل سننے کے بجائے ان سے تعلقات منقطع کر لیے۔ ایک بات محترمہ یلنا کے ساتھ یہ بھی ہوئی کہ ان کے بہت سے دوست اور احباب نے ان کے مسلمان ہونے کے منطقی دلائل سننے کے بجائے ان سے تعلقات منقطع کر لیے، لیکن محترمہ یلنا اپنے عقائد پر مضبوطی کے ساتھ ڈٹی رہیں۔ محترمہ یلنا نے اسلامی احکامات پر عمل بھی جاری رکھا، جن میں ایک حجاب بھی تھا۔ وہ حجاب کے بارے میں اپنے خیالات اس طرح بیان کرتی ہیں، حجاب ان چیزوں میں سے ایک ہے جس نے مجھے اسلام کی طرف راغب کیا، نیز اب حجاب ہی نے مجھے بری نظروں سے بچا رکھا ہے، اسی وجہ سے با حجاب رہنے کی میری خواہش پہلے سے زیادہ ہے۔ پہلے بہت سے لوگ میری طرف دیکھتے تھے جو مجھے پسند بھی نہیں تھا، لیکن جب میں مسلمان ہو گئی اور حجاب اختیار کر لیا تو میں نے محسوس کیا کہ اب کوئی میری طرف نہیں دیکھتا ہے۔ البتہ حجاب کی وجہ سے مناسب کام کی تلاش میں یلنا کو کچھ مسائل کا بھی سامنا ہوا، کیونکہ ادارات اور کمپنیوں وغیرہ میں با حجاب خواتین کو کام دیتے وقت بہت سخت گیری کی جاتی ہے۔ ایک اور وجہ جس نے محترمہ یلنا کو اسلام کی طرف راغب کیا وہ دین مبین اسلام میں خاندان کا اعلیٰ مقام ہے۔ وہ خاندان کی اہمیت کے بارے میں اپنا نظریہ پیش کرتے ہوئے کہتی ہیں، میری نظر میں اگر خاندان کی بنیاد مستحکم ہو تو معاشرے میں بہت کم مشکلات پیدا ہوں گی۔ اگر خاندان مستحکم ہوگا تو اس کے ارکان معاشرے کو ہونے والے نقصان کے مقابل آسانی سے ہار نہیں مانیں گے، بلکہ استقامت کریں گے۔ یہ نو مسلم روسی خاتون خاندان کی طرف اسلام کی توجہ کے بارے میں کہتی ہیں، یہ جان کر مجھے بہت تعجب ہوا کہ اسلام نے خاندان کو اتنی زیادہ اہمیت دی ہے۔ میں اپنے آس پاس کے مسلم خاندانوں کو دیکھتی تھی کہ یہ لوگ ایک دوسرے سے کتنی انسیت رکھتے ہیں۔ آج کی پرتلاتم دنیا میں ایسی انسیت میرے لیے بہت اہمیت کی حامل تھی، اور اسی امر نے مجھے اسلام کے بارے میں تحقیق کے میرے ارادے کو مزید مضبوط کر دیا۔ محترمہ یلنا اسلام میں خاندان کے اعلیٰ مقام کے مقابل مغرب معاشروں میں خاندان کے مقام کی تنزلی پر افسوس کا اظہار کرتی ہیں، جو ان کے ملک میں بھی سرایت کر چکی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اس وقت روس میں تقریباً آدھی شادیاں طلاق پر منتج ہوتی ہیں۔ میاں بیوی کو ماڈرن زندگی پسند ہے، ایک چھت کے نیچے زندگی گزارنے کے باوجود باضابطہ اور شرعی شادی دکھائی نہیں دیتی جس سے ایک دوسرے کے بارے میں مکمل جانکاری ہو۔ یہ طرز زندگی سوویت یونین کے زمانے میں نہیں تھا اور معاشرے میں قابل قبول بھی نہیں تھا، لیکن آج یہ طرز زندگی روسی تہذیب و ثقافت میں گھس چکا ہے۔ محترمہ یلنا جہانی اپنے سسرال کو مہربان اسلامی خاندان کا ایک نمونہ قرار دیتی ہیں اور کہتی ہیں، اس کے باوجود کہ میرے شوہر کا خاندان ایک دوسرے ملک سے تعلق رکھتا ہے اور میرے وطن کی تہذیب و ثقافت سے ان کی تہذیب و ثقافت بالکل مختلف ہے، لیکن میرے ساتھ ان لوگوں کا رویہ اتنا اچھا اور مہربانی بھرا ہے کہ مجھے ایران میں غیر ملکی ہونے کا بالکل احساس نہیں ہوتا۔ یلنا کی خوشی اور خوش قسمتی ایک اور وجہ سے بھی ہے، اور وہ ہے ان کا مشہد میں رہنا، جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حضرت امام رضا علیہ السلام کا روضہ مقدس واقع ہے۔ وہ اپنی زندگی پر حضرت امام رضا علیہ السلام کے اثرات کو شوق و ذوق سے بتاتے ہوئے کہتی ہیں، جب میں نے پہلی بار حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں سلام عرض کیا تو میرے دل کو بے حد سکون و اطمینان حاصل ہوا۔ حضرت امام رضا علیہ السلام کی زیارت میرے لیے اہم معنوی ثمرات کا سبب بنی، کیونکہ میں پہلی زیارت میں خدا سے اسی صبر و ایمان کی دعا کرتی تھی جو صبر و ایمان حضرت امام رضا علیہ السلام کا تھا، بلکہ آپ کے صبر و ایمان کا یہ ذرہ برابر ہی مجھے عنایت ہو جائے، کیونکہ یہ امر میرے لیے بہت اطمینان بخش ہے۔ اللہ کا شکر کہ جس سکون و اطمینان کی میں نے دعا کی تھی وہ حضرت امام رضا علیہ السلام کے جوار میں مجھے مل گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، خدا کی یاد ایک ایسا سرمایہ ہے جس کا مقابلہ کوئی شے نہیں کر سکتی۔ وہ مالک کل اور قادر مطلق ہے۔ جسے وہ مل گیا اسے سب کچھ مل گیا، جس نے اسے کھو دیا اس نے کچھ نہیں پایا۔ صلہ رحم یعنی انسان اپنے نزدیکی رشتہ داروں سے مستقل اپنا رابطہ برقرار رکھے اور ان کے حقوق کو ادا کرتا رہے۔ صلہ رحم کی دین اسلام میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، بے شمار فوائد بیان کیے گئے۔ جو شخص مجھے اس بات کی ضمانت دے، میں اسے چار باتوں کی ضمانت دوں گا۔ وہ صلہ رحم کرے تو اللہ اس سے محبت کرے گا، اس کے رزق میں کشادگی کرے گا، اس کی عمر میں اضافہ کرے گا، اسے اس جنت میں داخل کرے گا جس کا اس سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اور سامعین، آئیے اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام، خلقت کی رانائیاں۔
عزیز سامعین، پروگرام خلقت کی رانائیاں لے کر حاضر خدمت ہیں حسین تقوی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔
سامعین، اکثر افراد نے بنیادی اور مشترکہ سوالوں کا اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے۔ عام سطح کی فکر رکھنے والے انسانوں سے لے کر ماہر و عمیق مفکرین تک زندگی کے اکثر موڑ پر بے شمار سوالات سے روبرو ہوئے ہیں، اگرچہ اکثر و بیشتر افراد نے اسے نظر انداز کر دیا ہو، لیکن سوائے اس کے بارے میں غور و فکر کے کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ خالق اور مخلوقات، یا یہ کہ مخلوقات میں خالق کے وجود کی کچھ علامتیں پائی جاتی ہیں، یہ وہی مسائل ہیں کہ جس نے انسانوں کے درمیان بنیادی سوال کی حیثیت اختیار کر لی ہے، اور فلاسفر ادیان ابراہیمی اور غیر ادیان ابراہیم کے اہل نظر نے ایسے سوالوں کے مثبت جواب دیے ہیں۔ سب سے عمدہ بات یہ ہے کہ دین اسلام نے تمام لوگوں کو خلقت کے بارے میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے، اور وجود کے بارے میں خود اپنے نظریات بیان کیے ہیں جو خالق کائنات کے بارے میں ہیں، اور انسانوں کو چاہیے کہ اس کی تحقیق کریں۔ مخلوقات کی خلقت کے بارے میں پروگراموں کے اس مجموعے میں ہم دین اسلام کے بڑے بڑے علماء و شارحین کے افکار و بیانات سے استفادہ کر کے اس بات کی کوشش کریں گے کہ مخلوقات کے متعلق ایک بار پھر نئے زاویے سے تحقیق کریں، اور اس سوال کا جواب تلاش کریں کہ موجودات کے درمیان لوگ کس قدر خداوند عالم کے فرمان پر عمل پیرا ہیں۔ لہذا پروگرام کو پوری توجہ سے سماعت فرمائیں۔
سامعین، دنیا خداوند عالم کی مخلوقات سے بھری ہوئی ہے۔ ہر چیز کی خلقت میں بے شمار مطالب و نکات اور درس پوشیدہ ہیں۔ ان مخلوقات کے آثار میں غور و فکر اور تمام مخلوق کے بارے میں استعمال ہونے والے نظم و ضبط کی جانب توجہ، انسان کے ذہن میں پائی جانے والی تمام باطل اور بےہودہ فکروں سے نجات دلا دیتی ہیں۔ اس سلسلے میں جب ہم بہت زیادہ تدبر کریں گے اور غور و فکر سے کام لیں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ خداوند عالم نے کسی بھی چیز کو عبث نہیں پیدا کیا ہے۔ بارش، برف باری، لہلہاتے چمن، پتھروں اور پہاڑوں یا جس چیز کو بھی دیکھیے، وہ اس قانون کی پیروی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ان کی خلقت میں بے شمار فوائد موجود ہیں۔ خداوند قادر و توانا کی حکمتوں میں سے ایک حکمت و تدبیر یہ ہے کہ اس نے زمین کو اس طرح پیدا کیا ہے کہ اس کا شمالی حصہ جنوبی حصے سے زیادہ بلند ہے۔ کیا یہ حکمت اس لیے نہیں ہے کہ پانی زمین پر بہتا رہے، زمین کو سیراب کرے اور آخر میں جا کر دریا سے مل جائے؟ شاید آپ نے غور کیا ہوگا کہ جب چھت بنائی جاتی ہے تو ایک طرف ڈھلان بناتے ہیں تاکہ چھت پر بہنے والا پانی نالی کی طرف بہہ کر نیچے چلا جائے اور چھت پر باقی نہ بچے۔ اسی طرح زمین کا شمالی حصہ جنوب کی سم سے بلندی پر واقع ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو پانی اس پر ٹھہرا رہتا یا ادھر سے ادھر بہتا رہتا اور لوگ اسے استعمال نہیں کر پاتے اور چھت کو نقصان بھی پہنچتا۔
سامعین، ایک اور اہم مسئلہ پانی کی فراوانی ہے۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زمین کے تقریباً 70% حصے کو پانی نے چھپا رکھا ہے۔ اگر پانی وافی مقدار میں موجود نہ ہوتا، چشمے جاری نہ ہوتے، ندی نالے اور سمندر پانی سے لبریز نہ ہوتے تو لوگوں کی ضرورتیں جیسے خود پینے اور جانوروں اور چوپایوں کو پلانے، کھیتوں، کیاریوں، باغوں کو سیراب کرنے، وحشی جانوروں، پرندوں، درندوں، نیز مچھلیوں اور پانی میں رہنے والی دوسری مخلوقات کی پیاس نہ بجھ پاتی۔ اسی طرح اگرچہ پانی زمین پر رہنے والے جانداروں، حیوانوں کے لیے مایہ حیات اور تمام مخلوقات کے لیے اہم نقش ادا کرتا ہے، اس کے علاوہ یہ دوسری پینے والی چیزوں کے ساتھ بھی ملا کر پیا جاتا ہے تاکہ بہترین و لذیذ انواع و اقسام کی چیزیں تیار ہو سکیں۔ اگر ہم تھوڑا سا بھی غور و فکر کر لیں تو متوجہ ہو جائیں گے کہ پانی کی فراوانی کی اور بھی وجہ ہیں اور انسانی زندگی اور پانی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہو گئے ہیں۔ مثال کے طور پر پانی کے ذریعے بدن، اشیاء اور بہت سی چیزوں کی کثافت اور گندگی کو دھو کر پاک کیا جاتا ہے۔ اسی طرح پانی مٹی کو سیراب کر کے اسے کھیتی کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ آگ کے شعلوں کو کہ جو لوگوں کی جان و مال کے لیے سنگین خطرہ شمار ہوتے ہیں، بجھا کر خاموش کر دیتا ہے۔ تھکا مارا انسان پانی سے نہا دھو کر سکون و اطمینان محسوس کرتا ہے۔ اور اگر ہم اس عظیم نعمت یعنی پانی کے بارے میں بہت زیادہ غور و فکر سے کام لیں تو اس کے بے شمار فوائد ابھر کر سامنے آئیں گے۔ پانی کے بارے میں بے شمار واقعات اور ہوا کے بارے میں لوگوں کے لیے اس کے فوائد کی داستان بھی صادق آتی ہے، کیونکہ اگر اس وسیع پیمانے پر ہوا کا وجود نہ ہوتا تو شہروں میں دھوئیں بہت زیادہ ہوتے، جس کی وجہ سے لوگ سانس لینے میں مشکلات کا شکار اور مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے، یہاں تک کہ موت کے منہ کا نوالہ بن جاتے۔
سامعین، ہم سب جانتے ہیں کہ پانی کی فراوانی کی بنا پر ہی بہت زیادہ بارش ہوتی ہے اور بارش کی وجہ سے زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ صحرا و بیابان اور پہاڑ کے دامن سرسبز و شاداب کھیتی کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں اور اناج کی پیداوار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ چونکہ بارش بہت زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا ایک جگہ سے دوسری جگہ پانی لے جانے کی مشکل ختم اور لوگوں کی ذمہ داری بھی برطرف ہو جاتی ہے، اور پانی کو لے کر لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑا بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہوتا ہے کہ جس کے پاس بہت زیادہ طاقت و قدرت ہو وہ پانی پر اپنا قبضہ جما لے اور تمام غریب و نادار افراد اس سے محروم رہ جائیں۔ اسی طرح پروردگار عالم نے پانی کے لیے یہ حکمت عملی اپنائی ہے کہ بارش اوپر سے نیچے کی سمت دھیرے دھیرے اور بوند بوند کی شکل میں زمین پر گرے تاکہ زمین کو سیراب کر سکے۔ لیکن اگر بارش کے قطرات زمین پر اچانک گرتے تو زمین میں جذب نہ ہو پاتے اور کھیتی باڑی کو نقصان ہی پہنچاتے۔ اسی وجہ سے بوند بوند اور آہستہ آہستہ پانی کے قطرات گرتے ہیں تاکہ زمین کے اندر موجود دانوں کو پودے کی شکل دے دیں اور پیاسے اور خشک کھیت کو حیات نو عطا کر دیں۔ بارش بدن کو نرم، ہوا کو صاف و شفاف اور پاکیزہ بناتی ہے، بیماریوں کو جڑ سے ختم اور درختوں اور پودوں پر پڑنے والی آفتوں کو نابود کر دیتی ہے۔
سامعین، ایک بار پھر آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ دوبارہ پہاڑوں کو غور سے دیکھیں کہ یہ بڑے بڑے عظیم پہاڑ پتھر اور مٹی سے ہی وجود میں آئے ہیں۔ شاید زمانے قدیم میں پہاڑوں کو بیکار اور اضافی سمجھا جاتا رہا ہو، لیکن عصر حاضر میں پہاڑوں کی اہمیت و فوائد سب پر واضح اور آشکار ہو گئے ہیں۔ پہاڑوں کے بارے میں غور و فکر کرنے کے بعد جو چیز سب سے پہلے واضح اور آشکار ہوتی ہے وہ زمین کا پستی و بلندی میں تبدیل ہونا ہے۔ زمین میں پائی جانے والی یہ پستی و بلندی انسانوں کی زندگی کے لیے نہایت ہی مفید ہے، کیونکہ اگر ہر جگہ کی زمین برابر ہوتی تو پانی کے بہنے اور اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں بہت ہی مشکل پیش آتی اور بہت زیادہ پیسے وغیرہ خرچ ہوتے۔ زمین پر زندگی پانی کی مرہون منت ہے، اور پانی کا ہمیشہ بہنا یہ پہاڑوں کے وجود کی وجہ سے ہے۔ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو ہر جگہ کی زمین دلدل میں تبدیل ہو جاتی اور پانی ہمیشہ اس میں بھرا رہتا۔ آپ نے یہ خوبصورت منظر بھی ملاحظہ کیا ہوگا کہ برف پہاڑوں کے اوپر جمی رہتی ہے اور آہستہ آہستہ پگھلتی رہتی ہے، اور اس کے آہستہ آہستہ پگھلنے کی وجہ سے اس سے چشمے پھوٹتے ہیں، اور اس سے چشمے، ندی، نالے وجود میں آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پہاڑوں میں بہت سی دوائیں یعنی جڑی بوٹیاں اور سبزے بھی پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح پہاڑوں کے اندر غاروں اور پہاڑوں کے درمیان میں درے موجود ہیں جس نے وحشی جانوروں اور بعض درندوں کو پناہ دے رکھی ہے۔ زمانے قدیم میں لوگ دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پہاڑوں کے اندر مستحکم قلعے اور روٹس بناتے تھے۔ اس کے علاوہ سب سے پہلی پناہ گاہ جو انسانوں نے ڈھونڈ نکالی وہ یہی غار تھے۔ پہاڑوں کے اندر بنے ہوئے دروں اور غاروں کی اہم خصوصیات یہ ہیں کہ گرمی کے موسم میں یہ بہت ہی ٹھنڈے، اور جاڑے کے موسم میں بہت ہی گرم اور آرام دہ زندگی بسر کرنے کے لائق ہوتے ہیں۔ ابتدا میں جب گھر اور عمارت بنانے کا رواج نہیں تھا تو انسان انہی غاروں میں زندگی بسر کرتا تھا، اور آج بھی مجبوری اور اضطراری حالات میں یہی پہاڑ انسانوں کی پناہ گاہ واقع ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے پہاڑ بادلوں کو محصور کر کے ایک علاقے میں اکٹھا ہونے کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے بعد جب بادل پانی یا برف برساتے ہیں تو یہ مختلف طریقوں سے اپنے اندر ذخیرہ کر لیتے ہیں، اور اپنے ذخیرہ کرنے کی قدرت کے ذریعے اور اسی طرح سے منظم طور پر پانی برسانے کی قدرت کے بعد تمام جانداروں کے نظم و ترتیب کا باعث بنتے ہیں۔ آج کے دور میں پہاڑوں سے بہت زیادہ اور مختلف امور میں استفادہ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کے پتھروں کو عمارتوں اور خوبصورت اور زینت کے لیے تراشا اور اہم مقامات پر سجایا جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ان پہاڑوں میں بہت سے خزانے اور جواہرات بھی موجود ہیں۔ قیمتی پتھر جیسے عقیق، فیروزہ، زمرد اور یاقوت انہی پہاڑوں کے اندر سے نکالے جاتے ہیں۔ اگر پہاڑ نہ ہوتے تو اس میں موجود معدنیات کا وجود بھی نہ ہوتا، کیونکہ ان سے بے شمار قیمتی چیزیں اور خوبصورت پتھر نکالے جاتے ہیں، جن سے سجاوٹ، مجسمہ سازی اور انگوٹھیاں بنائی جاتی ہیں۔ کیا کسی بھی عقل و خرد رکھنے والے شخص سے یہ بات پوشیدہ ہے کہ خالق دانا و توانا نے بندوں پر لطف و مہربانی کی بنا پر ان تمام معدنیات اور قیمتی پتھروں کو زمین میں انسانوں کے لیے ذخیرہ نہیں کیا ہے، تاکہ انسان وقت ضرورت جدوجہد کر کے انہیں نکالے اور اپنے کام میں لائے۔ پس ہم سب پر لازم ہے کہ تمام مقامات پر موجود لامحدود نعمتوں کو ایک قدرت مند و توانا پروردگار کے مرہون منت جانے اور خداوند مہربان و حکیم کو انہی الطاف و کرم کی بنا پر عظیم و باعظمت قرار دیں اور ان نعمتوں کا تہی استعمال کر کے اس کا حقیقی شکر بجا لائیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام خلقت کی رانائیاں یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ امریکہ بیجا مطالبات نہ کرے تو سمجھوتا ہو سکتا ہے۔ مذاکرات امریکی ارادوں کا امتحان ہے اور مغرب ایران کو ایٹمی انرجی سے محروم نہیں کر سکا، ایرانی عہدیداروں کے واضح بیانات۔ غزہ پر صہیونی فوج کے وحشیانہ حملے، متعدد فلسطینی شہید، پاکستان میں فلسطین سے یکجہتی کی ریلی۔ ہندوستان میں متنازع وقف قانون کے خلاف پورے ملک میں مسلمانوں کے احتجاجی مظاہرے، قانون واپس لینے کا مطالبہ۔ اور امریکہ اور چین کے درمیان ٹیرف جنگ میں شدت، چین کا جوابی اقدام۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ایران نے کہا ہے کہ اگر امریکہ غیر مربوط اور بیجا مطالبات اور مسائل کو نہ اٹھائے تو ایک اچھا سمجھوتا ہو سکتا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ عمان میں ہونے والے ایٹمی مذاکرات سے امریکہ کی نیت اس کے ارادوں اور سنجیدگی کا پتہ چل جائے گا۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ مجید تخت روانچی نے کہا ہے کہ امریکہ اگر ہفتے کے مذاکرات میں بیجا اور غیر مربوط مطالبات اور مسائل نہ اٹھائے تو ایک اچھے سمجھوتے تک پہنچا جا سکتا ہے۔ انہوں نے سربیا میں ایک بین الاقوامی کانفرنس میں کہا کہ ایران ماضی کی طرح اپنے پرامن ایٹمی پروگرام پر بات چیت اور تعاون کے لیے تیار ہے، اور پچھلے چند مہینے کے دوران چین، روس اور تین یورپی ملکوں سے بھی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران دو طرفہ احترام کی بنیاد پر مذاکرات کرے گا اور کسی بھی طرح کی موزوری اور بدماشی کو برداشت نہیں کرے گا۔ عمان کے دارالحکومت مسقط میں ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کا پہلا دور شروع ہونے والا ہے۔ ایسے میں ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے سوشل میڈیا نیٹ ورک ایکس پر لکھا کہ ہفتے کی بات چیت امریکہ کے ارادوں اور سنجیدگی جانچنے کا امتحان ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ ہم نیک نیتی اور پوری توجہ کے ساتھ سفارتکاری کا ایک حقیقی موقع فراہم کر رہے ہیں۔ امریکہ کو اس فیصلے کو سراہنا چاہیے جو ان کی مخالفانہ بیان بازی کے باوجود کیا گیا۔ اس درمیان ایران کے ایٹمی ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے کہا ہے کہ ایران کو ایٹمی انرجی سے محروم کرنے کی مغربی ممالک کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں۔ انہوں نے کہا کہ آج ایٹمی سائنس اور ٹیکنالوجی ملکی سائنسدانوں کی کوششوں اور اسی سرزمین کے جوانوں کے ضمیر کی آواز کا نتیجہ ہے۔ غزہ میں غاصب صہیونی حکومت کی جانب سے جنگ بندی کی بارہا خلاف ورزیوں اور اس حکومت کے مسلسل جرائم اور غزہ میں جاری نسل کشی کے خلاف اور مظلوم فلسطینیوں کی حمایت میں جمعے کے روز دنیا کے کئی ممالک میں احتجاجی مظاہرے ہوئے اور ریلیاں نکالی گئیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے دارالحکومت تہران سمیت مختلف شہروں من جملہ قم، مشہد مقدس اور اصفہان کے عوام نے نماز جمعہ کے بعد سڑکوں پر نکل کر صہیونی حکومت کے جرائم اور غزہ میں جاری نسل کشی کے خلاف احتجاج کیا اور امریکہ اور اسرائیل کے خلاف فلک شکاف نعرے لگائے۔ مظاہرین نے اپنے ہاتھوں میں شہدا کی تصاویر اٹھا رکھی تھیں اور صہیونیوں اور ان کے حامیوں کے جرائم پر اپنے غم و غصے اور نفرت و بیزاری کا بھی اظہار کیا۔ مظاہرے کے اختتام پر مظاہرین نے یوم القدس کی ریلیوں میں لاکھوں ایرانیوں کی شرکت اور فلسطینی عوام کی حمایت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہم صہیونی حکومت کے مظالم اور جرائم کے خلاف اپنی نفرت و بیزاری کا مظاہرہ کرنے کے لیے ایک بار پھر سڑکوں پر نکل آئے ہیں، تاکہ غزہ میں گزشتہ 12 دنوں کے دوران غاصب صہیونی حکومت کے غیر انسانی اقدامات اور ہزاروں بچوں کے قتل عام کی مذمت کریں۔ دوسری جانب یمن کے دارالحکومت سنا میں بھی ہر ہفتے کی طرح اس جمعے کو بھی لاکھوں یمنی عوام امریکی بمباری کے باوجود اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد و حمایت اور اسرائیل کی جاری جاریت کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے اور اپنی نفرت اور بیزاری کا اظہار کیا۔ لاکھوں یمنیوں نے، جن کے ہاتھوں میں فلسطینی پرچم اور پلے کارڈز تھے، امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے لگائے، جبکہ پاکستان میں بھی مختلف سیاسی اور مذہبی جماعتوں کی جانب سے غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف ریلیاں نکالی گئیں اور غزہ پر فوری طور پر صہیونی جارحیت روکنے کا مطالبہ کیا گیا۔ جماعت اسلامی کراچی کی جانب سے یونیورسٹی روڈ پر بیت المکرم مسجد کے باہر غزہ میں جاری اسرائیلی مظالم کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ احتجاجی مظاہرے سے امیر جماعت اسلامی کراچی منیم ظفر خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اہل غزہ کا قتل عام جاری ہے، صہیونی طاقتیں غزہ کے مسلمانوں کی نسل کشی میں مصروف ہیں، 1.5 سال کے دوران 60,000 سے زائد افراد کو شہید کیا جا چکا ہے، غزہ کا 90% انفراسٹرکچر بدترین بمباری سے تباہ ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پوری مسلم امہ او آئی سی کی جانب دیکھ رہی ہے، فلسطین سے ہمارا ایمانی اور روحانی رشتہ ہے، یہ صرف عرب کا نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ اس سلسلے میں مزید تفصیلات بتا رہے ہیں کراچی سے ہمارے نمائندے صفدر عباس۔
کائنات میں موجود مظلومین کے لیے ہم یہاں سے احتجاج بلند کرتے ہیں،
مظلوم فلسطینیوں پر اسرائیل کی بربریت کے خلاف کراچی کے مختلف مقامات پر احتجاجی مظاہرے کیے گئے، شکر نے غزہ کے مظلومین سے اظہار یکجہتی کیا۔ اسرائیلی بربریت کے خلاف اور مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے کراچی میں کھاردر، اورنگی ٹاؤن، مفرزون، ملی، ڈگ روڈ، کورنگی، لانڈھی، کھوکرا پار اور گلشن سمیت کئی علاقوں میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔
قرآن وہ کتاب ہے جو جرائے رسول ہے۔
مظاہرین نے کہا کہ اہل غزہ کا قتل عام جاری ہے، اسرائیل مسلسل جنگ بندی کے معاہدوں کے خلاف ورزی کر رہا ہے، غزہ ملبے کا ڈھیر بنا ہوا ہے۔
پچھلے 1.5 سال میں کم و بیش 60,000 سے زائد لوگ شہید ہو چکے ہیں، جن میں معصوم بچے بھی شامل ہیں، جن میں خواتین ہیں، جن میں بزرگ ہیں، جن میں نوجوان ہیں، اور پورے غزہ کو ملیا میٹ کر دیا گیا ہے۔
غزہ کی 90% آبادی کو بدترین بمباری کے ذریعے تباہ کر دیا گیا، اہلیان غزہ اور اہلیان فلسطین کی حمایت جاری رکھیں گے۔
اسرائیلی دہشت گردی کے خلاف یہ معصوم بچوں کو، عورتوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔
زمہ تو بہت زوردار چل رہی ہے اور مستقل چلتی رہے گی انشاءاللہ جب تک اس کا مسئلہ حل نہ ہو جائے۔
مظاہرین سے خطاب میں مقررین نے کہا اہلیان غزہ کے ہزاروں شہادتیں دینے کے باوجود حوصلے بلند ہیں۔
میں بالکل مذمت کر رہا ہوں، میں ہر طرح سے مذمت کر رہا ہوں، اور جتنے بھی ان کی یہودیوں کی پروڈکٹ ہیں ان کا بائیکاٹ کر رہا ہوں۔
معصوم بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، اس سے زیادہ ظلم کیا ہوگا، اس سے بڑا ظلم کیا ہے، آپ یہ بتائیں نا مجھے۔
مظاہرین کا کہنا تھا کہ اہل فلسطین کا ساتھ دینے کے لیے صہیونی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا ہے۔
شرکا نے مطالبہ کیا کہ فلسطین میں فوری جنگ بندی عمل میں لائی جائے اور مظلوم کی امداد رسانی کے اقدامات کیے جائیں۔ صفدر عباس، کراچی۔
غاصب صہیونی فوج نے غزہ کے علاقے دیر البلا میں فلسطینیوں کے ایک اجتماع پر بمباری کر دی۔ صہیونی فوج نے غزہ پر اپنے وحشیانہ حملوں کی دوسری لہر کے 25ویں روز بھی اس علاقے پر اپنی بمباری جاری رکھی اور دیر البلا میں فلسطینیوں کے ایک اجتماع پر بمباری کی۔ اس حملے میں متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے۔ حملے کے بعد علاقے میں افراتفری اور سراسیمگی کا ماحول پیدا ہو گیا اور ہر طرف چیخ و پکار کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ صہیونی فوج نے اسی طرح جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات بھی غزہ پر اپنی بمباری کا سلسلہ جاری رکھا تھا۔ جمعرات کو صہیونی فوج کے دہشت گردانہ حملوں میں دسیوں فلسطینی شہید اور درجنوں دیگر زخمی ہو گئے تھے۔ صہیونی فوج نے غزہ پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے دہشت گردانہ حملوں کی دوسری لہر میں اب تک ہزاروں کی تعداد میں فلسطینیوں کو شہید اور زخمی کیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کی 75% سے زائد امدادی ٹیموں کو غزہ میں جانے سے روک دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے غزہ کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہو گئی ہے۔ عالمی ادارہ صحت WHO کے سربراہ نے خبردار کیا ہے کہ صہیونی حکومت کے حملوں اور محاصرے کے باعث اقوام متحدہ کی بہت سی امدادی ٹیمیں اور گروہ غزہ میں داخل نہیں ہو سکے ہیں، اور یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس نے ہزاروں فلسطینیوں کی جان اور معیشت کو سنگین خطرات سے دوچار کر دیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ 75% سے زیادہ اقوام متحدہ کی ٹیمیں صہیونی حکومت کے حملوں اور محاصرے کے باعث غزہ میں داخل نہیں ہو سکی ہیں۔ انہوں نے 2 مارچ 2023 سے صہیونی حکومت کی جانب سے غزہ کے مکمل محاصرے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ غزہ تک خوراک اور دوائیں پہنچنے کے تمام راستے بند ہیں اور اس اقدام نے انسانی صورتحال کو سخت خطرات سے دوچار کر دیا ہے۔ اسرائیلی یونیورسٹیوں کے اکیڈمک اسٹاف اور ریزرو فوج کے سینکڑوں افراد نے غزہ جنگ بند کرنے اور صہیونی قیدیوں کی واپسی کا مطالبہ کیا ہے۔ صہیونی حکومت کی یونیورسٹیوں کے تقریباً 2000 اکیڈمک اسٹاف نے ایک احتجاجی تومار پر دستخط کر کے ایک بیان جاری کیا کہ غزہ پٹی میں فوجی کارروائی فوراً بند کی جائے اور قیدیوں کی رہائی کے لیے سمجھوتا کیا جائے۔ اسرائیلی یونیورسٹیوں کے اکیڈمک اسٹاف کے بیان میں کہا گیا ہے کہ قیدیوں کی نجات کا واحد راستہ سیاسی سمجھوتا ہے اور فوجی دباؤ سے قیدیوں کی موت کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ امریکہ نے یمن پر اپنی جارحیتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ایک بار پھر دارالحکومت صنعاء سمیت کئی علاقوں پر ہوائی حملہ کیا ہے۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ امریکی حملوں کے بعد صنعاء میں زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں، تاحال جانی یا مالی نقصان کی تفصیلات سامنے نہیں آئیں۔ صنعاء کے گورنر نے کہا ہے کہ امریکہ نے جمعے کے روز صرف صنعاء پر 11 بار ہوائی حملے کیے ہیں۔ یمنی ذرائع نے بتایا ہے کہ امریکہ نے یمن کے مختلف علاقوں کو نشانہ بنایا جبکہ صنعاء کے کئی علاقوں میں زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ یہ حملے ایسے وقت میں ہو رہے ہیں جب امریکہ پر یہ الزام لگ رہا ہے کہ وہ اسرائیلی کارروائیوں کی پشت پناہی کرتے ہوئے خطے میں کشیدگی کو بڑھا رہا ہے۔ ہندوستان میں وقف بل اور قانون کے خلاف جمعے کو ممبئی، کولکتہ اور لکھنؤ سمیت مختلف شہروں میں مسلمانوں نے احتجاج کیا ہے، جبکہ مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس بل کے خلاف مسلسل احتجاج کی کال دی ہے۔ ہندوستان میں متنازع وقف بل کی منظوری اور قانون کی شکل میں نافذ ہونے کے بعد جمعے کے روز ایک بار پھر ہندوستان کے مختلف شہروں میں مسلمانوں نے احتجاجی مظاہرے کیے۔ ہمارے نمائندوں کی رپورٹوں کے مطابق جمعے کو ممبئی، کولکتہ اور لکھنؤ سمیت مختلف شہروں میں مسلمانوں نے وقف بل اور قانون کے خلاف شدید احتجاج کیا اور اسے واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ ممبئی میں بڑی تعداد میں مسلمانوں نے نماز جمعہ کے بعد وقف قانون کے خلاف سڑکوں پر اتر کر احتجاج کیا۔ ممبئی پولیس نے کچھ مظاہرین کو حراست میں لے لیا، جن میں مجلس اتحاد المسلمین کے رہنما وارث پٹھان بھی شامل ہیں۔ ادھر کولکتہ میں بھی طلبہ نے سڑکوں پر اتر کر وقف قانون کے خلاف شدید احتجاج کیا اور اس قانون کو واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ لکھنؤ میں آصفی مسجد اور امام بارگاہ کے صحن میں وقف بل کے خلاف بڑا احتجاج ہوا اور حکومت کے اس فیصلے کی شدید مخالفت کی گئی۔ لکھنؤ میں احتجاجی اجتماع مولانا سید کلب جواد کی قیادت میں کیا گیا۔ مولانا سید کلب جواد نے اس قانون کو واپس لیے جانے کا مطالبہ کیا۔ اس درمیان آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اعلان کیا ہے کہ 11 اپریل سے آئندہ 7 جولائی تک پورے ملک میں پرامن طریقے سے وقف بچاؤ مہم چلائی جائے گی۔ امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی اور ٹیرف جنگ شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ امریکہ نے چین کے خلاف 125 اور پھر 145% تک ٹیرف عائد کر دیا، جس کے بعد چین نے بھی امریکہ کے خلاف 125% ٹیرف لگا دیا ہے۔ چین نے کہا ہے کہ سنیچر سے امریکہ کے خلاف 125% ٹیرف نافذ ہو جائے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ اور چین کے درمیان ٹیرف جنگ، جس کی شروعات امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کی ہے پوری دنیا کے لیے ایک درد سر بن گئی ہے۔ ایک روز قبل وائٹ ہاؤس کے ایک عہدیدار نے کہا تھا کہ چین کے خلاف ٹیرف اب 125 سے بڑھا کر 145% کر دیا گیا ہے۔ اگرچہ امریکہ نے چین کو چھوڑ کر باقی سبھی ملکوں پر ٹیرف 90 روز کے لیے روک دیا ہے، لیکن فرانس کے صدر میکرون سمیت بہت سے ملکوں کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ کوئی پائیدار فیصلہ نہیں ہے۔ امریکہ کی ریاست نیو یارک میں ہیلی کاپٹر دریائے ہڈسن میں گر کر تباہ ہو گیا۔ حادثے کا شکار ہونے والے ہیلی کاپٹر میں 6 افراد سوار تھے۔ خبر رساں اداروں کے مطابق ہیلی کاپٹر میں سوار تمام افراد سیاح تھے اور پائلٹ سمیت سبھی 6 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں 5 کا تعلق اسپین کی ایک ہی فیملی سے تھا۔ عینی شاہدین کے مطابق ہیلی کاپٹر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ ہیلی کاپٹر کے ٹکڑے نیو جرسی بارڈر کے قریب تیر رہے ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق تاحال حادثے کی وجہ معلوم نہیں کی جا سکی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ جلد ہی حادثے کی وجوہات کا پتہ لگا لیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے خبروں کا دوسرا بلٹن سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے اب اس مرحلے میں سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے، کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے، ہر پتھر آئینہ بنایا میرے کملی والے نے، ہر پتھر ایسے دکھایا، جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے، جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے، سے پہلے دنیا کا ایوان سجایا، دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے، دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے۔